احمده وصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. یہ سورہ فتح کے آخری رکوع کی آیات ہیں. سورہ فتح کے بارے میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ وہ تقریباً کل کی کل صلح حدیبیہ کے گرد گھومتی ہے. سیرت مطہرہ میں یہ ایک اتنا اہم واقعہ تھا کہ اس پر ایک پوری سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس کا آغاز ہوا ان الفاظ سے کہ انا فتحنا لك فتحا مبینا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا فرمائی. عام طور پر فتح بین لوگوں کے لیے فتح مکہ کا واقعہ زیادہ اہم ہے، لیکن قرآن مجید پر غور کیا جائے اور حالات کے اصل رخ کو سمجھا جائے اور حالات کی رفتار اس کی نبض پر اگر ہاتھ ہو تو واقعتاً یہ بات سامنے آتی ہے کہ فتح عظیم اور فتح مبین صلح حدیبیہ ہی تھی. غزوہ احزاب سن 5 میں واقع ہوا اور یہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے مشرکین عرب کی متحدہ کوشش تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی. اس کے لیے اتنی بھرپور تیاری ہوئی تھی، اتنا اہتمام ہوا تھا، اتنے مختلف گروہ اور اتنی مختلف قوتیں اس میں جمع ہوئی تھیں کہ اس کا دوبارہ پھر اسی اہتمام کے ساتھ اعادہ تقریباً ناممکن تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک حالات کی نبض پر تھا. آپ نے اس بات کو پہچان لیا. اللہ تعالی نے جب تائید غیبی اور معجزانہ مدد کے ذریعے اللہ تعالی کو مسلمانوں کو اللہ تعالی نے جب اپنی تائید غیبی اور معجزانہ امداد کے ذریعے فتح عطا فرما دی اور ان لشکروں کو بے نیل مرام واپس لوٹنا پڑا تو حضور نے یہ خبر دے دی کہ لن تغزوکم قریش بعد عابکم حادا. اے مسلمانوں، اب قریش دوبارہ تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے. گویا کہ ان کی قوت اب ٹوٹ چکی ہے، ان کی ہمت جواب دے چکی ہے. یہ آخری بار تھی کہ انہوں نے اپنی ہمت کو مجتمع کر کے یہ اتنا بھرپور حملہ کیا. ساتھ ہی آپ نے فرمایا ولکنکم تغزونہم، اب ٹیبلز ہیو بین ٹرنڈ، صورتحال بدل گئی، اب تم اقدام کرو گے، اب آغاز تمہاری جانب سے ہوگا۔ اس سے صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ حالات کی رفتار پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نگاہ تھی، پوری صورتحال آپ کے سامنے آیا تھا۔ چنانچہ اگلے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے ارادے سے مکے کا سفر اختیار کیا۔ احرام باندھے ہوئے ہیں، ہتھیار نمایاں نہیں ہیں، تلواریں ہیں، نیاموں ہیں، سات صدی کے جانور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام ہیں۔ مکے کی طرف منزل بمنزل سفر طے ہو رہا ہے، خبریں پہنچ گئی مکے میں، قرآن بچ گیا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو جائے گا، ایک عجیب صورتحال ہے۔ داخلے کی اجازت دیتے ہیں تو گویا کہ اعتراف شکست، روکنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اب واقعتاً صورت وہ نہیں ہے، محمد کو روکنا بھی ممکن نہیں۔ لیکن بہرحال جو بھی قوت تھی، ہمت کو مجتمع کر کے انہوں نے یہ طے کیا کہ جس طرح بھی ہو، اس وقت تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں۔ حضور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، سلسلہ جنبانی کا آغاز ہوتا ہے، سفارتیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، ادھر سے لوگ آئے ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو مرعوب کریں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ خود مرعوب ہو کر واپس جا رہے ہیں۔ سہیل بن عمرو بہت بڑا خطیب، اس نے جا کر خبر دی کہ لوگوں، میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، بڑے بڑے شہنشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن جس طرح پروانہ وار محمد پر ایمان لانے والے ان پر نچھاور ہونے کو تیار ہیں، وہ عزت، وہ احترام، وہ محبت میں نے کبھی کسی انسان کی، انسانوں کے دلوں میں نہیں پایا۔ لیکن بہرحال کفر جو ہے وہ بھی اپنی آن سے اس طرح فوری طور پر دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا ہے سفیر کی حیثیت سے، واپسی میں تاخیر ہوتی ہے، خبر اڑ جاتی ہے کہ شاید شہید کر دیے گئے، اور حضور بیٹھ لیتے ہیں بیعت رضوان، 1400 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں خون عثمان کا قصاص لینے، جس کا ذکر اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے در حقیقت اللہ سے بیعت کی، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا۔ بہرحال گفت و شنید کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک مصالحت ہوتی ہے، وہ مصالحت کے جو بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دب کر ہو رہی ہے، کچھ پہلو دب رہا ہے، بظاہر کفر کو اس میں غالب حیثیت حاصل ہے، طے ہو رہا ہے کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اسی طرح واپس جائیں، اگلے سال آئیے عمرہ کریں، لیکن اس وقت آپ کو واپس جانا ہوگا، معاہدہ ہو رہا ہے، صلح ہو رہی ہے، نو وار پیکٹ ہو رہا ہے، اس میں یہ شرط بھی آ گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے بھاگ کر پہنچا مدینے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر مدینے سے کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکے آ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس کرنے پر کے پابند نہیں ہوں۔ یہ ساری شرطیں جو ہیں منہ سے بول رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ دب کر صلح کی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام میں بے چینی ہے، وہ بے چینی خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں نمایاں ہو جاتی ہے، پریشان ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر ہے تو پھر یہ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہی بات کسی قدر کچھ سوئے ادب کا پہلو لیے ہوئے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، جس پر کہ ساری عمر کفے تعصب بلتے رہے ہیں، افسوس کرتے رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ در حقیقت حمیت و غیرت ایمانی کا مظاہرہ ہے، وہی حمیت و غیرت ایمانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ جب معاہدہ لکھا جا رہا ہے حضور ڈکٹیٹ کرتے ہیں, حضرت علی لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں, جو پرانا انداز تھا یہ تو آپ کا انداز ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمک اللہم, ہماری پرانی روایت سے وہ لکھا جائے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. آگے لکھا جاتا ہے یہ ہے وہ معاہدہ جو محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین ہوا. اعتراض ہوتا ہے ہم آپ کو رسول نہیں مانتے, اگر رسول مان لیں تو جھگڑا ختم ہو جائے, لہذا یہ محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین معاہدہ ہے. حضور مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علی رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو. حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ حضور میرے اندر اس کتاب نہیں, گویا کہ یہاں حکم عدولی ہو رہی ہے بظاہر. حضور فرماتے ہیں مجھے دکھاؤ کہاں ہے اور اپنے دست مبارک کو نکالے. اصل میں اس پورے پس منظر میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر دب کر جو صلح کی جا رہی ہے وہ در حقیقت کتنی بڑی ایک فتح کی حیثیت سے مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے, اس کے پیچھے کیا کچھ چلا رہا ہے, حالات کا رخ کیا ہے, وہ کس درجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن تھا, یہ ہے معاملہ آپ کے تدبر کا شاہکار. مسلمانوں کی جو کیفیت تھی بہرحال اکثر و بیشتر بائی اینڈ لارج وہ یہی تھی جو حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل میں زیادہ نمایاں ہو گئی. لیکن یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ جب صلح ہو گئی بات مکمل ہو گئی, حضور نے مسلمانوں سے کہا کہ احرام کھول دو اور قربانی یہیں دے دو, کوئی نہیں اٹھ رہا. حضور پھر فرماتے ہیں اب بھی کوئی نہیں اٹھ رہا. تیسری مرتبہ فرماتے ہیں کسی کو جنبش نہیں ہوئی. حضور کچھ ملول ہو کر اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین, اور شکوے کے انداز میں کہتے ہیں مسلمانوں سے میں نے تین مرتبہ کہا کوئی نہیں اٹھا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں مشورہ دیتی ہیں کہ حضور آپ کہیے کچھ نہ, آپ خود احرام کھول دیجیے اور قربانی دے دیجیے تو آپ سے آپ معاملہ ہو جائے گا. اور بہن ہی یہی ہوا جب حضور نے وہ اقدام فرما لیا آپ گویا کہ بند کھل گئے اور سب نے اس پر عمل کر. یہ صلح جو ہے اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال کا وقت ایسا ملا ہے, ایسی فرصت ایسی مہلت, جنگ و جدال کا خاتمہ ہے, گویا کہ قریش کے ہاتھ بند گئے اور محمد کے ہاتھ کھل گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت و تبلیغ کا عمل پوری شدت کے ساتھ جاری ہے. وہ اصحاب صفہ جن کی تربیت ہو رہی تھی مسجد نبوی میں اب ان کے وفود پر وفود تشکیل دیے جا رہے ہیں, پورے لینتھ اینڈ بریڈتھ آف عرب اس کے پورے طول و عرض میں ایک تبلیغی سرگرمی اپنے پورے نقطۂ عروج کو پہنچا. یہی وہ دور ہے کہ جس میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی قوت پر آخری اور بھرپور وار کیا. مدینہ منورہ سے اس وقت تک وہ تینوں قبیلے نکل چکے تھے, بنو قینقاہ سن 2 میں غزوہ بدر کے فوراً بعد, بنو النضیر سن 4 میں, بنو قریظہ ان کے جو نوجوان تھے جنگ کے قابل وہ قتل کیے گئے تھے, اور باقی ان کا مال و اسباب جو ہے وہ بھی مسلمانوں نے اپنی ملکیت میں لیا تھا. بہرحال قریش کی ساری قوت, بہرحال یہود کی ساری قوت بچی کچھی اب خیبر میں مجتمع ہو چکی تھی. یہ سب سے بڑا مرکز تھا یہود کا. سن 7 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حملہ کیا اور اسے فتح فرمایا, کیونکہ قریش سے مصالحت ہو چکی تھی. یہی وہ وقت ہے, اس کو اب نوٹ کرنا چاہیے کہ سیرت مطہرہ میں یہ بڑا اہم ایک موڑ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, جیسا کہ اس سے پہلے سورہ جمعہ کے ضمن میں بھی عرض ہو چکا ہے, سورہ تغابن کے درس کے دوران جو خطبہ نبوی سنایا گیا تھا اس میں بھی وہ بات آئی تھی کہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے نہ تھی, پورے کرۂ ارضی کے لیے, پوری نوع انسانی کی جانب. لیکن آپ حکمت دیکھیے, دعوت میں جو تدریج ملحوظ رہی ہے کس قدر منطقی ہے, کس قدر معقول ہے. 13 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کو صرف مکے تک محدود رکھا ہے. صرف ایک اور سفر کا ذکر ملتا ہے, کل طائف کا سفر اور اسی دنوں میں ایک اور سفر بھی آپ نے کیا, اور وہاں سے بھی آپ کو بظاہر ناکام ہی لوٹنا پڑا. مکے نے جب اگل دیا، گویا کہ ثابت کر دیا کہ اس دعوت کے لیے اب یہاں کوئی امکانات نہیں ہیں. تب آپ مدینہ تشریف لائے، اور اس کے بعد بھی مسلسل 7 برس تک آپ نے اپنی پوری مسائی کو مرتکز رکھا ہے اندرون ملک عرب. آپ کی بعثت تھی، آپ عجم اور عرب دونوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، پوری نوع انسانی کی طرف ہوئے تھے. نظری طور پر جب آپ نے مکے میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، ممکن تھا اسی وقت آپ خطوط لکھ دیتے، ایلچی بھیج دیتے قیصر روم کو بھی، کسرا فارس کو بھی، مقوقس مصر کو بھی، نجاشی شاہ حبشہ کو بھی، لیکن نہیں، یہ بات ایک تدریج ہی کے ساتھ ہو سکتی تھی، اور اس تدریج ہی کے ساتھ وہ بات بامانی ہو سکتی. یہ 7 میں جبکہ اب اندرون ملک عرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کو تسلیم کیا جا چکا، صلح حدیبیہ در حقیقت سمبل ہے، علامت ہے اس بات کی کہ قریش نے تسلیم کر لیا کہ اب آپ ایک طاقت ہیں، اے پاور ٹو ریکن ود. جب یہ اس حد تک جزیرہ نما عرب کے اندر ایک فیصلہ کن حیثیت حاصل ہو گئی، تب آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ کا دائرہ اب وسیع کیا. یہی زمانہ ہے جبکہ آپ نے دعوت کی خطوط کیے، اور آپ کے ایلچی، آپ کے پیغامبر ہرقل روم کے دربار میں جا رہے ہیں، شاہ ایران کے دربار میں جا رہے ہیں، مقوقس مصر کے ہاں جا رہے ہیں، اور اطراف و جوانب کے جتنے بھی حکمران تھے ان کی طرف آپ نے دعوت کی خطوط بھیجے، اور اپنے نمائندوں کو، اپنے سفیروں کو، اپنے ایلچیوں کو بھیجا. تو یہاں سے اپنے ذہن میں 2 شاخیں بنا لیجیے کہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کے اب 2 رخ ہیں. ایک رخ ابھی اندرون ملک جزیرہ نما عرب کے اندر اس انقلاب کی تکمیل کا مرحلہ ہے، اور ایک رخ بیرون عرب، بین الاقوامی سطح پر پیغام محمدی، دعوت و تبلیغ اسلام کا اب آغاز ہو رہا ہے. اب اس سے قبل کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان آخری سالوں کے دوران آپ کی جد و جہد کے ان دونوں رخوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، آئیے کہ پہلے ایک نگاہ ان آیات مبارکہ کے ترجمے پر ڈال لیں جن سے اس گفتگو کا آغاز ہوا تھا، یعنی سورہ فتح کے آخری رکوع کی آیات. فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تعالی نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا. حضور نے عمرے کے لیے جو سفر کا ارادہ فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی، اس سے پہلے آپ نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، آپ نے اسی کی بنیاد پر سفر اختیار فرمایا. بعض حضرات کو جب عمرہ اس سال نہ ہو سکا تو یہ گمان ہوا کہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ وہ خواب جھوٹا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. حضور نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اس سال ضرور ہوگا، انشاءاللہ ہم عمرہ کریں گے، خواب غلط نہیں. چنانچہ اگلے سال 7 کے ذوالقعدہ میں وہ عمرہ ہوا، جسے عمرہ قضا کہتے ہیں. تو یہاں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کیا، تم یقیناً داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ، پورے امن کی حالت میں، اپنے سروں کو مونڈتے ہوئے بھی اور بال ترشواتے ہوئے بھی، اس حالت میں کہ تمہیں کسی کا خوف نہ ہوگا. تو اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالی نے اس سے فتح کو بہت قریب کر دیا، یعنی یہ کہ اب جو یہ صلح واقع ہوئی ہے تو یہ در حقیقت کامیابیوں کے نئے نئے دروازے کھولنے والی صلح ہے. تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ جس کو قریش مکہ اپنی فتح سمجھ رہے تھے وہ ان کی شکست تھی، اور جس کو عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کی ہے، وہ در حقیقت ایک فتح عظیم تھی. اس کے بعد اس مقام پر بھی وہی آیہ مبارکہ وارد ہوتی ہے جس پر سورہ صف کے ضمن میں ہم بڑی مفصل گفتگو کر چکے ہیں، جو حضور کے مقصد بعثت کے بیان کے ضمن میں قرآن حکیم کی اہم ترین آیت، جسے پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا. والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، الہدا قرآن حکیم اور دین حق دے کر، نظام عدل و قسط اللہ کا دیا ہوا نظام، تاکہ غالب کر دیں اسے پورے کے پورے زندگی پر، پورے نظام زندگی پر، پورے کے پورے دین پر، اور کافی ہے اللہ گواہی کے یہ ہو کر رہے گا. اور اب یہ دعوت در حقیقت اپنی اس منزل سے قریب ہوا چاہتی ہے، کامیابی اس کے قدم چوما چاہتی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور وہ لوگ کے جو ان کے ساتھ ہیں، ان پر ایمان لانے والے، ان کے صحابہ، ان کے جانصار، ان کے دست و بازو، ان کے آبان و انصار. یہ مقام عظمت صحابہ کے بیان کے ضمن میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ بڑے سخت ہیں کفار کے مقابلے میں، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ باپ ہو یا بیٹا، ان کا رشتہ صرف اللہ سے اور اس کے رسول سے، ان کی تمام محبتیں اس معیار پر، اسی ایک بنیاد پر اثر نو سوار ہو چکی ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و بنا للہ فقد ختم الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، اور کسی سے بغض اگر رکھا اور عداوت رکھی تو اللہ کے لیے رکھا، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا، اور کسی سے کچھ روکا تو صرف اللہ کے لیے روکا. وہ ہے کہ جس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر. صحابہ کرام اس معیار پر کاملتن پورا اترتے ہیں. یہ اشداء ہیں کفار پر. غزوہ بدر میں چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ باپ ادھر ہے اور بیٹا ادھر، مامو ادھر ہے بھانجا ادھر، چچا ادھر ہے بھتیجا ادھر، ادھر حضور ہے ادھر حضرت عباس، اس وقت تک ایمان نہیں لائے، ادھر حضرت ابو بکر ہے ادھر ان کے بیٹے عبد الرحمن. اور بعد میں عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا جب وہ ایمان لے آئے حضرت ابو بکر صدیق سے اپنے والد محترم سے کہ ابا جان میدان بدر میں آپ میری زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو آپ کا لحاظ کیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے یہ اس لیے کہ تمہاری جنگ حق کے لیے نہیں تھی، خدا کی قسم اگر کہیں تم میری زد میں آ جاتے تو میں بالکل اچھا تھا. یہاں معاملہ بالکل بدل چکا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں انتہائی رحماء، مہربان، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو بانٹنے والے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو اپنے باطن میں محسوس کرنے والے. یہ شان جس کی تعبیر کی علامہ اقبال نے اس شعر میں کہ ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، اور رب میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جس کا نقشہ سورہ مائدہ میں ان الفاظ میں کھینچا گیا، یحبہم و یحبونہ. یہ جو ساتھی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اذلت علی المومنین اعزت علی الکافرین، بہت ہی نرم ہے، بہت ہی نرم خو ہے، نرم چارہ ہے اہل ایمان کے حق میں، لیکن بہت سخت ہیں ان کے موقف میں، کہیں کوئی کمزوری کا اظہار نہیں ہوتا کافروں کے مقابلے میں. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جان اور مال لگاتے اور کھپاتے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے. اب یہاں آئیے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تراہم رکعاً سجداً. پھر وہی دیکھیے، وہی دو نقشے، بندہ مومن کی شخصیت کے دو رخ، محبت خداوندی، جذبہ عبودیت، اس کی کیفیات، اور دوسری طرف جہاد اور قتال، ایثار اور قربانی. یہاں دوسرا رخ آیا ان الفاظ میں، تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھتے ہو رکوع میں سجدہ کرتے ہوئے، اپنے رب کے فضل کی تلاش میں، اس کی رضا کی جویا، ان کا نصب العین رضا الہی حاصل کرنا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ہے ان کے چہروں میں، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کے اثرات، سجدوں کے نشانات، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ ان کی مثال ہے تورات میں بھی انجیل میں، تورات میں اور انجیل میں. یہ بات تو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں، جن میں سے بہت سی کرک دی گئی، نام و نشان مٹا دیے گئے، پھر بھی کہیں کہیں کوئی پیشن گوئی باقی رہ گئی. قرآن مجید کے یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ صرف آن حضور کی نہیں بلکہ صحابہ کرام کی علامات کا بھی بیان تھا، ان کی شخصیتوں کی بھی، یہ بھی جو نمایاں نشانات تھے وہ وہاں بیان کر دیے گئے تھے. اور اس کی طرف وہ واقعہ اس کی تائید کرتا ہے جو بیت المقدس کی فتح کے ضمن میں آتا ہے، کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ درویش بادشاہ کی علامات ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جس کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہوا، اور بعد میں ثابت ہوا کہ وہ درویش بادشاہ حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ. اور جب وہ تشریف لے گئے بیت المقدس تو وہاں کے لوگوں نے دروازے کھول دیے، اپنی کتابوں سے حضرت عمر کا حلیہ ملانے کے بعد. تو فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزرہ فاستغلظ علی سوقہ، اس کھیتی کے مانند جو پہلی اپنی سوئی نکالتی ہے، پھر اس کو اس کی کمر مضبوط کرتی ہے، پھر ذرا موٹی ہوتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے اپنی نال پر. کسان کو، کاشتکار کو وہ بڑی بھلی لگتی ہے، اس کا دل اس کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتا ہے. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ دلوں میں جلن پیدا ہو جائے کفار. یہاں کاشتکار کون ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالی جس کی یہ کھیتی ہے. اور وہ کفار، یہاں اشارہ ہو گیا ہے کہ جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے یہ بغض ہو، ان کی کامیابیوں پر انہیں اپنے دل میں گھٹن محسوس ہو، وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے. لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ و اجرا عظیما، یہ تو دنیا میں ہے فتح و کامرانی جو ان کے قدم چوم رہی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالی نے ان صاحب ایمان اور عمل صالح پر کاربند لوگوں سے وعدے کیے ہیں مغفرت کے اور اجر عظیم کے. سورہ حدیبیہ کے بعد جیسا کہ عرض کیا گیا، وہ سورہ کہ جسے قرآن مجید نے فتح مبین قرار دیا، واقعتاً اس کے بعد کامیابیوں نے قدم چومنے شروع کیے. اور اب اپنے ذہن میں جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، دو علیحدہ علیحدہ خانے کھول دیے. ایک طرف آئی اندرون عرب، دو سال تک صلح قائم رہی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا بھرپور موقع دیا، بہت سے قبیلوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کا دائرہ عرب کے کونے کونے تک پہنچ گیا. قریش کی حماقت سے صلح ختم ہوئی، انہوں نے اپنے ایک حلیف قبیلے کی مدد کی ایک ایسے قبیلے پر حملے میں جو مسلمانوں کا حلیف تھا، گویا کہ صلح ٹوٹ گئی. لیکن اس کے فوراً بعد احساس ہو گیا سرداران قریش کو کہ یہ ہم سے بہت بڑی حماقت ہوئی، چنانچہ فوراً کوشش ہوئی ان کی جانب سے کہ تجدید مصالحت ہو جائے، صلح دوبارہ ہو جائے. ابو سفیان مدینے آئے، کسی طریقے سے تجدید ہو جائے صلح. عجیب واقعات اس زمن میں آتے ہیں. حضرت ام حبیبہ، ان کی صاحبزادی، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں سفارش کے لیے، کسی طرح اپنے شوہر سے سفارش کریں. وہاں معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ گھر میں داخل ہو کر بیٹھنے لگتے ہیں، چارپائی پر بستر بچھا ہوا ہے. حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ ذرا رکیے، اور وہ بستر تہہ کر دیتی ہیں، پھر فرماتی ہیں کہ اب بیٹھیے. قریش کا سردار، مدبر، بڑے بڑے درباروں میں حاضر ہونے والا، فوراً پوچھتا ہے کہ یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا. حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ ابا جان آپ ابھی مشرک ہیں، کافر ہیں، نجس ہیں، یہ بستر محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے. اب آپ سوچ لیجئے کہ وہ کسی طرح بھی کسی سفارش کی امید اب کیا رکھ سکتے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست پر معاملہ فہمی دیکھیے، یعنی اصل چیز، اصل مقصود نہ جنگ ہے نہ صلح، مقصود ہے دین کا غلبہ. جب اس دین کی مصلحت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے صلح بہتر تھی تو حضور نے دب کر بھی صلح کر دی. بظاہر احوال ان شرائط میں دبنے کا پہلو نمایاں تھا، لیکن اب مزید صلح کو جاری رکھنا اور صلح کی تجدید کر دینے کے معنی یہ ہوتے کہ کفر کو ایک لیز آف ایگزسٹنس دیا جا رہا ہے، خامخواہ کا ایک طول حیات کا سلسلہ. حضور کو معلوم تھا، خوب آپ پہچان رہے تھے کہ اب کفار قریش میں، مشرکین مکہ میں کوئی قوت مدافعت کی موجود نہیں، لہذا آپ نے صلح کی تجدید سے انکار کیا. سن 8 رمضان مبارک میں آپ 10,000 صحابہ کی معیت میں پیش قدمی کرواتے ہیں. معمولی سی ریزسٹنس کہیں ہوئی ہے، وہ بھی بعض زیادہ سرفرے اور جذباتی لوگوں کی، چند جانیں صرف تلف ہوئی تھی. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو جائے، اور اس وقت انبیاء کا وہ، ان کی سیرت و کردار کا وہ مشترک پہلو سامنے آتا ہے. خون کے پیاسے وہ کہ جنہوں نے 8 سال پہلے بمشکل جان بچا کر نکلنے کا، جن کے ظلم اور ستم کا عالم یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بمشکل جان بچا کر جا سکے تھے، وہی لوگ اب سامنے تھے. لیکن لسان نبوت سے الفاظ جاری ہو رہے ہیں، لا تقریب علیکم اليوم، میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، لا تقریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد. بہرحال فتح مکہ کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اندرون ملک عرب گویا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے، فیصلہ کن غلبے اور اقتدار کی علامت ہے. اس لیے کہ چاہے عرب میں کوئی مرکزی نظام نہ تھا، کوئی مرکزی حکومت نہ تھی، بہرحال یہ ام القرا تھا مکہ مکرمہ. یہ سماجی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، اور واقعہ یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ملک عرب کا یہ صدر مقام جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ اور تمکن عطا کیا. اس کے بعد صرف ایک اٹمپٹ ہوئی ہے حوازن اور ثقیف کے لوگوں کی طرف سے، یہ قبیلے بھی بڑے زوردار تھے. فتح مکہ کے بعد کفر اور شرک کی طرف سے آخری کوشش، جب حضور کو اطلاع ملی کہ ادھر تیاریاں ہو رہی ہیں، جمعیت فراہم کی جا رہی ہے، حضور نے اقدام فرمایا. اگلے ہی مہینے شوال سن 8 میں حنین کا مارکا پیش آتا ہے. 10,000 وہ کہ جو حضور کے ساتھ آئے تھے فتح مکہ کے وقت، 2,000 مزید جن میں سے کچھ وہ بھی تھے جو ایمان لے آئے فتح مکہ کے بعد، کچھ وہ بھی تھے جو ایمان نہیں لائے لیکن اب ان کی حیثیت حلیفوں کی ہے. 12,000 کا لشکر لے کر حضور آتے ہیں. وادی حنین میں وہ واقعہ پیش آتا ہے جس کا سورہ توبہ میں ذکر ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ اور یاد کرو اس حنین کے دن کو جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر کچھ ناز ہو گیا. بات اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ گیا ہوگا، کبھی ہم 313 ہوتے تھے تب ہم نے مار نہ کھائی، تو آج تو 12,000 ہیں، آج ہمیں کون شکست دے گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت فرمائی. حوازن کے تیر انداز بڑے باہر تیر انداز تھے، وہ گھاٹیوں میں چھپے ہوئے تھے. مسلمان آگے بڑھے، ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی، ایسی بھگدڑ مچی ہے کہ اکثر و بیشتر لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا. روایات تو یہاں تک ہیں کہ گنتی کے چند صحابہ حضور کے ساتھ رہ گئے، لیکن بعض روایات اور غالباً صحیح تر روایات کی روح سے چند سو صحابہ تھا، لیکن یہ بھی بہرحال ایک بہت بڑی بھگدڑ کی علامت ہے. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شجاعت کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے. آپ سواری سے اترتے ہیں، علم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، رج پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میرے ساتھ 12,000 کا لشکر ہو تب بھی نبی ہوں، اور کوئی نہ ہو تب بھی نبی ہوں. میری نبوت قلت و کثرت پر اس کا دار و مدار نہیں ہے، ماننے والوں کے ماننے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا میدان میں موجود ہوں. پھر آپ نے پکارا، یا اصحاب الشجرہ، آؤ وہ لوگ، اے وہ لوگوں جنہوں نے درخت پر، درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی. مختلف لوگوں کو نام لے کر پکارا، پھر مجتمع ہوئے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، اور گویا کہ یہ غزوہ حنین علامت بن گیا اس کی کہ اندرون ملک عرب اب کوئی طاقت موجود نہیں. فیصلہ کن طاقت، اللہ کا غلبہ، اللہ کے رسول کا غلبہ، اللہ کے دین کا غلبہ جزیرہ نما عرب پر مکمل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ حنین کے ضمن میں ایک واقعہ جس سے کہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سارے معاملات کس طرح بالکل انسانی سطح پر ہوئے، ہیومن لیول پر ہوئے. وہ ساری پیچیدگیاں، سارے معاملات، سارے مشکلات جو دنیا میں پیش آتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا سامنا رہا. حنین میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا، اس کی تقسیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کو مد نظر رکھتے ہوئے، تالیف قلب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو لوگ ابھی نئے نئے دائرہ ایمان میں داخل ہوئے تھے، مکے کے لوگ، انہیں دوسروں کی نسبت سے زیادہ حصہ دیا. منافقین موجود تھے، انہیں موقع دیا، باتیں کہی گئیں اور دھڑلے سے کہی گئیں، اور صورتحال کچھ ایسی تھی کہ واقعتا وہ جنگل کی آگ کی طرح وہ باتیں پھیل گئیں. جب جان دینے کا وقت آتا ہے، جب خون بہانے کا وقت آتا ہے تو ہم یاد آتے ہیں، اور جب مال کی تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے تو اب اپنے بھائی بند، اپنے ہم قبیلہ، اپنی قوم کے لوگ یاد آ گئے. مال کی تقسیم میں انہیں ترجیح دی گئی. اب بات بظاہر ایسی تھی کہ واقعہ بھی تھا، اس واقعے کو صحیح پس منظر میں بھی دیکھا جا سکتا تھا اور غلط رخ بھی دیا جا سکتا تھا. بات پھیلی، حضور کے کانوں تک بات پہنچی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر دیکھیے، صحابہ کرام کو مجتمع کیا، انصار کو ایک بڑے خیمے میں. آپ نے تقریر فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا، پہلے اپنے احسانات، یا یوں کہیے کہ اللہ کے احسانات جو حضور کے طفیل، حضور کے ذریعے ہوئے، ان کو جتلایا. اے معاشر انصار، کیا یہ صحیح نہیں کہ تم گمراہی پر سے اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی؟ کیا یہ صحیح نہیں کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے سے اللہ نے میرے ذریعے تمہارے اندر محبت اور اتفاق پیدا کیا؟ انصار کہتے رہے، بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ. حضور بالکل درست ہے، صحیح ہے. اس کے بعد آپ نے رخ بدلا، ہاں اے معاشر انصار، تم یہ کہو کہ اے محمد، تمہیں تمہاری قوم نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، ہم نے تمہیں پناہ دی. تمہاری قوم تمہارے خون کی پیاسی تھی، ہم نے تمہاری حفاظت کی. اور میں تم سے یہ کہوں گا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، درست کہہ رہے ہو. تو اے معاشر انصار، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ بھیڑیں اور بکریاں اور اونٹ اور مال و اسباب لے کر اپنے گھروں کو جائیں، اور تم محمد الرسول اللہ کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹو؟ انصار کی چیخیں نکل گئی، رزینا رزینا رزینا، ہم اس پر راضی ہیں. یہ آپ نے تدبیر اختیار فرمائی اس صورت حال کے مقابلے میں کہ جو واقعتاً بڑی ہی ایک تشویشناک صورت اختیار کر دی. بہرحال غزوہ حنین کے بعد جیسا کہ کیا گیا، اندرون ملک عرب انقلاب محمدی کی تکمیل ہو گئی. بڑی حکمت آپ نے اختیار فرمائی، سن 8 میں جو حج آیا اسے آپ نے اعلی حال ہی برقرار رکھا. مشرکین کو بھی حج کرنے کا پورا موقع، بلکہ انہی کے ہاتھ میں انتظام رہنے دیا. اگلے سال سن 9 کے حج میں ایک تبدیلی کی، مشرکین کو بھی اجازت ہے، لیکن ساتھ ہی اہل ایمان نے بھی حج کیا اور اس کی جو انتظام کی ذمہ داری تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی. حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے امیر الحج بنا کر مدینے سے بھیجا. آپ کی زیر امارت سن 9 ہجری کا حج ادا ہوا. اسی موقع پر سورہ برات کی ابتدائی آیات نازل ہو گئی. حضرت ابو بکر روانہ ہو چکے تھے کہ یہ آیات نازل ہوئی. حضور نے حضرت علی کو بھیجا کہ میرے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے اجتماع حج میں ان آیات کا اعلان کر دیا جائے. حضرت علی جب پہنچے ہیں تو حضرت ابو بکر نے پہلا سوال جو کیا ہے اس کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ ایک اجتماعی نظام تھا, اس میں ڈسپلن کی اہمیت کس قدر تھی. کہ پہلا سوال حضرت علی کو دیکھتے حضرت ابو بکر نے یہ کیا, امیر ان اور مامور ان, امیر ہو کر آئے ہو یا مامور؟ اور حضرت علی نے جواب دیا مامور, امیر آپ ہی ہیں, میں مامور کی حیثیت سے صرف یہ کہ حضور کے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے یہ آیات برات اجتماع حج میں میں پڑھ کر سناؤں گا. اس خدمت پر مامور کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا. برات من اللہ و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. سورہ برات کی ابتدائی آیات در حقیقت اعلان عام ہے اب جزیرہ نمای عرب میں کفر اور شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں. جا الحق و ذهب الباطل, حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو. چنانچہ اس میں اعلان کر دیا گیا کہ اشہر حرم کے ختم ہوتے ہی مشرکین کا قتل عام شروع کر دیا جائے. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم. اس لیے کہ اب اس جزیرہ نما عرب میں کفر اور شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں. صرف اہل کتاب کو یہ ایک چوائس دیا گیا کہ وہ چاہیں تو چھوٹے ہو کر رہیں, یوت الجزیہ چاہیں یدیم وہم صادرون, اللہ کا دین غالب ہوگا, وہ اپنے مذہب پر عمل پیرا رہیں اپنے نجی معاملات میں, وہ نصرانیت یا یہودیت پر برقرار رہنا چاہیں تو رہیں, لیکن یہ چوائس بھی مشرکین عرب کو بنی اسماعیل کو حاصل نہیں. اس لیے کہ ان میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, امیین میں بعثت ہے آپ کی اولین, انہی کی زبان بولتے ہوئے آئے, انہی کی قوم میں سے ہیں, گویا کہ اتمام حجت اللہ کی طرف سے بدرجہ آخر میں تمام و کمال ہو چکی ہے بنی اسماعیل پر, اہل عرب پر, مشرکین عرب پر, لہذا ان کے لیے اب کوئی گنجائش اور کوئی رعایت نہیں. سن 10 کا حج کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس, اور یہی ہجرت کے بعد آپ کا پہلا اور آخری حج. اس میں آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا, عرب کے کونے سے آئے ہوئے, ایک ایک کونے سے آئے ہوئے 125,000 سے زائد افراد کے سامنے, جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے, جس میں آپ نے ان سے یہ گواہی بھی لے لی کہ میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا, اور اللہ تعالیٰ سے بھی عرض کیا کہ اللہم اشہد, جس کو ہم دیکھ چکے ہیں ابھی سورہ فتح کی آخری آیات میں, وکفا باللہ شہیدا هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا, کافی ہے اللہ گواہ کے طور پر. اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ گواہ رہے اس جزیرہ نمائے عرب پر تیرے دین کا غلبہ مکمل. یہ ہے اندرون عرب, اب آئیے بیرون عرب. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے, حضور دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے, بعثت خصوصی الی اہل العرب, بعثت عمومی الی کافۃ الناس الی قیام القیامہ. یہ جو بعثت عمومی ہے اس کے ضمن میں فرائض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ادائیگی کا آغاز فرما دیا, اور پھر ان فرائض کو امت کے حوالے کر کے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. بعثت خصوصی کی ذمہ داری کل کی کل بنفس نفیس پوری تھی. حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی تکمیل کا اعلان ہو گیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لیکن بعثت عمومی کے ضمن میں آغاز کار جو حضور نے فرمایا اس کے لیے ایک نقشہ ذہن میں رکھیے. سن 7 میں صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے دعوتی خطوط لکھے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ خسرو پرویز کے دربار میں پہنچے حضور کا نامہ مبارک لے کر. اس بدبخت نے آپ کے نامہ مبارک کو چاک کر دیا, انتہائی گستاخی کے معاملہ انتہائی گستاخی کی روش اختیار کی. وہ یہ سمجھے بیٹھا تھا کہ یہ میری رعیت ہے. یمن میں جو ایرانی گورنر تھا اسے حکم بھیجا کہ یہ کون گستاخ شخص ہے, اس کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو. وہاں سے دو اشخاص آتے ہیں مدینے کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کو طلب فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں کل جواب دوں گا, اور صبح آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ تمہارا رب قتل ہو چکا. اسی رات وہ اپنے بیٹے کو ہاتھوں قتل ہوا, اور آپ نے فرمایا کہ خسرو پرویز نے میرا خط چاک نہیں کیا, اپنی سلطنت کے ٹکڑے اڑا دیے, اور وہ سلطنت واقعتا نسیم منسیہ ہو گئے. قیصر روم ہرقل اس کے دربار میں پہنچے حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ, وہ ہے نصرانی اہل کتاب میں سے صاحب علم تھا, اس کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی, یہ وہی رسول ہیں جن کے ہم منتظر تھے. لیکن مملکت اور حکومت اور سلطنت کی بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی تھی. اس نے بھرپور کوشش کی کہ پوری سلطنت روما, جس طرح ایک وقت میں اس نے عیسائیت کو اختیار کیا تھا, ایک کلیکٹو کنورشن ہوئی تھی عیسائیت کی طرف, ایسے ہی اب یہ سلطنت اسلام قبول کر لی. دربار لگایا بیت المقدس میں, معلوم ہوا حضرت ابو سفیان ہی ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے, پہنچے ہوئے تھے یہ غزہ کا شہر جو آج کل بہت مشہور ہو گیا ہے. یہاں ایک قافلے کے ساتھ موجود تھے, انہیں طلب کیا گیا. بھرے دربار میں گفتگو ہوئی, وہ گفتگو خود بول رہی ہے, سجیسٹو کوشچن تھے. ہرقل نے ایک ایک سوال کے نتیجے میں کوشش کی کہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہوتی چلی جائے کہ یہ نبی برحق ہیں, رسول آخر الزمان ہیں. لیکن ان کے درباری اور خاص طور پر بطارقہ وہ عیسائی پادری, ان کو انتہائی تیش آیا, ان کے نتھروں میں سے آوازیں نکلنے لگی. ہرقل نے محسوس کیا کہ میرا تخت اقتدار ممکن ہے کہ ڈول جائے, لہذا محروم رہ گیا. یہ انجام ہوا ہرقل کا. اسی طریقے سے موقع سے شاہ مصر کے پاس آپ کا نامہ مبارک پہنچا, وہ بھی عیسائی تھا, اسے بھی پہچاننے میں دیر نہیں لگی, اس نے احترام کیا, ایک کچھ تحفے طائف بھی حضور کی خدمت میں بھیجے. لیکن ایک شخص شرحبیل بن عمر جو روس آئے شام میں سے تھا, قیصر روم کے زیر اثر, اس کی جانب حضور کے جو ایلچی آپ کا نامہ مبارک لے کر گئے حضرت حارث بن عبیر رضی اللہ تعالی عنہ, شرحبیل بن عمر نے انہیں شہید کر دیا. یہ واقعہ بنیاد بن گیا دار الاسلام اسلامی ریاست کے تصادم کی مملکت روما کے ساتھ. سفیر کا قتل بین الاقوامی معاملات میں بہت بڑا جرم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قصاص کے لیے 3000 کا ایک لشکر تیار کیا, حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر کمان, اور اس لشکر کو آپ نے بھیجا شام کی طرف. یہ در حقیقت نقطہ آغاز ہے اب بیرون عرب تصادم. حضور نے یہ ہدایت دے دی تھی کہ اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو پھر کمان حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں ہوگی, وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ ابن رواحہ لشکر کے امیر ہوں. ادھر سے شرحبیل بن عمر 100,000 کی فوج کے ساتھ آئے. یہاں مشورہ ہوا 3000 کا 100,000 کے ساتھ مقابلہ کوئی نسبت اور تناسب نہیں ہے, آیا لوٹ جائیں یا آگے بڑھیں. وہ ذوق شہادت, وہ جذبہ جہاد غالب آیا, فیصلہ ہوا کہ نہیں, فتح و شکست کے بارے میں سوچنا ہمارا کام نہیں, ہمیں تو اپنا فرض ادا کرنا ہے. مقابلہ ہوا, حضرت زید ابن حارثہ بھی شہید ہوئے, حضرت جعفر طیار بھی شہید ہوئے, حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین. اور پھر کمان ہاتھ میں لی حضرت خالد ابن ولید نے رضی اللہ تعالی عنہ, اور جیسے بھی بن پڑا اس لشکر کو کسی طرح نرزے سے بچا کر نکال کر لیا. صورت حال یہ ہوئی کہ جب مدینے واپس پہنچے ہیں تو بعض لوگوں کو یہ خیال تھا یہ بھگوڑے ہیں جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگ آنے والے، لہذا باقاعدہ خاک پھینکی جا رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انفال ہی کے الفاظ کا حوالہ دیا، یہ بھاگ کر آنے والے نہیں ہیں، یہ تو متحرف لقتال او متحیز لعافیت اس کے ذمن میں آئیں گے کہ یہ مسلمانوں کی طرف اپنی جماعت کی طرف لوٹ کر آئے ہیں تاکہ ایک نئی تیاری کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ اثر نو حملہ کیا جا سکے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام فرما دیا، یہ جنرل موبلائزیشن، اعلان عام، اب وقت ہے، اللہ کے دین پر ایک کٹھن مرحلہ آ گیا ہے، سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ ہے، تصادم ہے وقت کی عظیم ترین قوت سے، آج کی اصطلاح میں سپر پاورز میں سے ایک کے ساتھ تصادم کا آغاز ہو رہا ہے، ہر شخص نکلے اللہ کی راہ میں. یہ اعلان عام، یہ نفیر عام تھی. حالات یہ تھے، یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، سخت گرمی کا موسم تھا، سفر تھا 600-700 میل کا، ادھر فصلیں تیار تھی، اس وقت قحط تھا، کچھ کھانے کو نہیں تھا، اب فصلیں تیار کھڑی تھی، اندیشہ تھا کہ اگر سب یہاں سے چلے گئے ان فصلوں کو اتارنے والا کوئی نہ ہوگا، یہ برباد ہو جائیں گے. پھر یہ کہ ٹکراؤ کس سے ہے؟ سلطنت روما سے. اب تک تو مقابلے تھے آپس میں اربوں کے اربوں سے، 1 اور 10 کی نسبت صحیح تھی، لیکن یہ کہ عرب کا تصادم سلطنت روما کے ساتھ کوئی نسبت نہیں. یہ وقت ہے کہ جو اہل ایمان کے ایمان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران آخری اور سب سے کڑی آزمائش. یہی وجہ ہے کہ سورہ برات میں، سورہ توبہ میں تفصیل کے ساتھ اس غزوہ تبوک، اس کی اسنا میں پیش آنے والے حالات و واقعات اور ان پر ایک مفصل تبصرہ واضح ہوا. جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا یہ نقطہ عروج ہے. 30,000 کا لشکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے ہیں، تبوک پہنچے ہیں، تبوک میں 20 دن آپ نے قیام کیا، ہرقل دور نہیں تھا، قریب ہی موجود تھا، لاکھوں کی سٹینڈنگ آرمی کے ساتھ، لیکن وہ ہمت نہ کر سکا، طرح دے گیا، مقابلے میں نہ آیا. یہ ایک سوالیہ نشان ہے مورخین کے سامنے، وجہ کیا ہوئی؟ حضور 20 دن تک تبوک میں مقیم رہے اور آپ کی دھاک بیٹھ گئی، پورے علاقے پر روب اور دبدبہ قائم ہو گیا، آس پاس کے رؤسا نے آ کر اطاعت قبول کی، اور اس طریقے سے گویا کہ اسلام کی دعوت کا بیرون عرب، جزیرہ نمایاں عرب سے باہر، اس کے پھیلاؤ کا آغاز ہو گیا. لیکن ہرقل سامنے نہیں آیا، وجہ صرف یہ کہ وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول، ان کے ساتھ ٹکرانے کا جو نتیجہ نکلے گا اس پر خوب آیا تھا، وہ طرح دے گیا، مقابلے میں نہ آیا. سورہ توبہ میں جہاں اس پوری صورتحال کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اب وقت بہت کم ہے، چند آیات ضرور مطالعہ کر لینی چاہیے، اس کا ایک رواں ترجمہ سامنے آ جائے، تاکہ یہ جس درجے کڑی آزمائش تھی اہل ایمان کے لیے، اس کا ایک سرسری سا تاثر بہرحال ہمیں حاصل ہو جائے. یہ آیات 38-41، یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم دھسے جاتے ہو زمین میں، بوجھل ہوئے جاتے ہو زمین کی طرف. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تم نے اسے اختیار کر لیا ہے آخرت کو چھوڑ کر. تمام متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو جان لو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی متاع کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بہت کم، قدر قلیل، نہ ہونے کے برابر. الا تنفروا، اگر نہ نکلو گے، یعذبکم عذابا الیما، وہ تمہیں دردناک سزا دے گا. ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. ولا تضروه شیئا، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الا تنصروه، اگر تم ہمارے رسول کی مدد نہ کرو گے. فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار، تو اللہ نے تو مدد کی اپنے نبی کی اس وقت بھی جبکہ اسے نکال دیا تھا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے شہر سے، جب وہ دو میں کا دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جبکہ وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نہ گھبراؤ، غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، تو اللہ نے ان پر اپنی جانب سے سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نہ دیکھتے تھے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ نے اہل کفر کی بات کو ان کے کلمے کو سب سے نیچے کر دیا۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیا، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ تو سب سے بلند ہے ہی۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ عزیز ہے، زبردست، کامل حکمت والا۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں، خواہ ہلکے ہو خواہ بھاری۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اس میں کھپاؤ اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ یہ ہے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو جہاد کا ایک حکم عام، جو اب تا قیام قیامت باقی رہنے والا ہے، اس لیے کہ بعثت محمدی کا یہ عمومی پہلو اور غلبہ دین حق پورے پورے عرضی پر، یہ در حقیقت ابھی شرمندہ تکمیل ہے۔ یہ للکار، یہ پکار، اہل ایمان کو یہ دعوت، اہل ایمان کے ایمان کو یہ چیلنج تا قیام قیامت موجود ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ بعثت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کے عمومی پہلو کے یہ مقصد کی تکمیل، یہ امت مسلمہ کے کاندھے پر ایک قرض ہے۔ جب تک یہ مقصد مکمل نہیں ہو جاتا، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا مقصد زندگی اسی کو بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔